السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. بلاد الإسلام ترتیب اسباب کے اعتبار سے آج ذرائع فاعلہ کی تیسرے قسم کا دوسرا حصہ عرض کرنا. کتاب کا حوالہ قیوم الوحوش صفحہ نمبر 42. موضوع کے اعتبار سے شروع کے قادریہ میں جو تعلیم کی جاتی ہے، افہام و تفہیم جو کرائی جاتی ہے، اس میں مجاہدہ ہے، علمی مجاہدہ. مجاہدے علمی الگ ہوتا ہے، مجاہدے پریکٹیکل الگ ہوتا ہے. اس مجاہدے میں جو باتیں گزشتہ عرض کی گئی ہیں وہ عرفان نفس بہ اعتبار ماہی کیسے فخر و امانت ہو، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے. عرفان حق بہ اعتبار وحدت ذاتیہ، یعنی حق تعالیٰ جل شأنہ کو اپنے ذات میں واحد و ایکتا ماننا. مانتے تو سب ہیں، تحصیل علم حاصل کرنا اس کا کہ کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک کرنا ہے. اس کے تین ابواب ہیں، ایک عوام کا، ایک خواص کا، ایک اخص الخواص کا. علم کی حیثیت ہوتی ہے کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں قابلیت پائی جاتی ہے تو ان کو علم دے دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسی میدان کے شہ سوار ہوتے ہیں تو ان کو تو راستے میں پیش آنے والا حال ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کا علم انہیں ضروری ہوتا ہے. لیکن جس حد تک عوام الناس میں توحید وحدت ذاتیہ، اللہ کی ذات میں وحدت کو ماننا، یہ عمومی بات جس حد تک ضروری ہے، اس کو ہم آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں. مضمون بڑا طویل ہے اور بڑی اس میں بحثیں ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا جب میں ترتیب کے اعتبار سے مضمون کو شروع کروں گا تو آپ توحید کے اقسام کو سمجھ جائیں گے. اس کس چیز میں اللہ کو اکیلا یکتا تنہا ماننا ہے. جو چیز علماء ربانیین اور علماء حقانی بیان فرمائی ہے مجموعی طور پر، ناموں کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، توحید آثار میں، توحید افعال میں، توحید عبادت میں، توحید استعانت میں، توحید توکل میں، توحید نفس میں، توحید صفات میں، توحید وجود میں، سب جگہ اللہ کو ایک کرنا ہوتا ہے. اور یہ کبھی بیٹھے ہوں گے، اتنا لمبا لمبا ہوتا ہے سمجھ بھی آنا مشکل ہے، یاد رہنا بھی مشکل ہے. اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ حصہ آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں، کچھ حصے کو ان شاء اللہ آئندہ مجلس میں. اخبار مشائخ حقہ کے واسطے اور ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. جب ایک بندہ، ہر بندہ زندگی میں کسی کو اپنے کے خود جانتا اور سمجھتا ہے اور اس کو پہچاننا چاہتا ہے، یہ فطری خواہش ہے، اور جب اس کے احسانات کو جان دیتا ہے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ بندہ اپنے اس محسن کے آگے سر نگوں ہو جائے، احسانات کو جانے، احسانات کو پہچانے اور ان احسانات کے واسطے سے محسن کی احسان شناسی کرتے ہوئے قدر کرتے ہوئے اس کے آگے سر نیکو ہوں, اس کو توفیق پھر عبادت کرتے. اپنی عبادتوں میں عبادت ایک ذات کو جاننا جس کو اللہ کا کہا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جسم و جان کا مالک ہے, وہ ہمارے جسم و جان کا خالق ہے, وہ ہمارے صفات و افعال کا اعمال کا خالق ہے, وہ جو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا پروردگار اور پالنہار ہے, وہ جو ہمارے لیے کائنات کو مسخر فرمایا, وہ جس نے لیل و نہار کو نکالا ہمارے لیے, وہ جس نے آسمان کو چھت بنائی ہمارے لیے, وہ جس نے زمین کو فرش بچھایا ہمارے لیے, زمین کی فرش بچھائی ہمارے لیے, وہ جس نے اجناس اگائے ہمارے لیے, وہ جس نے جمادات کو بٹھایا ہمارے لیے, وہ جس نے حیوانات کو مسخر کیا ہمارے لیے, وہ جس نے بحری مخلوقات کو مسخر کیا ہمارے لیے, وہ جس نے بحری مخلوقات کو مسخر کیا ہمارے لیے, اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا احصاء و شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, اللہم لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ تیرے احسانات کو یاد کر کے ہم تیری تعریف و توصیف کہاں تک بیان کر سکتے ہیں, ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے اور تجھے ہم صحیح معنوں میں نہیں جان سکتے جیسے جاننا حق. ما عبدنا حق عبادتی وما عرفنا حق معرفتی, اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے ان احسانات کو دیکھتے ہوئے, یہ جو چار رکعتیں ہم نے پڑھ لی, یہ دو رکعتیں ہم نے پڑھ لی, یہ تین رکعتیں ہم نے پڑھ لی, اے اللہ یہ تیری عبادت کا حق نہیں ہو سکتا, کہاں تیرے احسانات ہیں, کہاں ہماری معمولی اور حقیق عبادتیں, وہ عبادتیں بھی ایسی کہ اللہ تیرا دھیان اس میں نہیں, تیرے لیے کیے جانے والا اخلاص والا عمل اس میں نہیں, اے اللہ تو وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے, تیرے احسانات ایسے کہ اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اشجار کو قلم بنا دیا جائے اور تیری تعریف و توصیف کی جانی چاہے تو پھر بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا جیسے تعریف کے آپ کے احسانات کی جانی چاہیے, اے اللہ آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. لہٰذا جس کے احسانات اتنے ہوں اس بندے کو چاہیے کہ اپنے محسن کا احسان شناس بنے, اس کے احسانات کو پہچانے اور اس کے آگے سب نیکو ہو جائیں. اچھا صاحب, اگر اس کے آگے سب نیکو ہو جائیں جو احسان کرنے والا ہو, ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں, ہم اپنے استاد کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے مربی ہیں ہمارے محسن ہیں, ہمارے شیخ کو دیکھتے ہیں وہ بھی مربی ہیں محسن ہیں, کبھی ہمارا بھائی ہمارا مددگار ہوتا ہے وہ بھی مربی ہے محسن ہے, کبھی ہماری بہنیں ہماری مدد کرتی ہیں وہ بھی مربی ہے محسن ہے, ہم کیا ان کی بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, وہ ذات واجب الوجود ہے, وہ قدیم ہے, یہ حادث ہے. عبادت اگر کی جائے گی تو فقط قدیم کی عبادت ہو سکتی ہے, حادث کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ فرمایا قدیم کون ہے حادث کون ہے, قدیم وہ ذات جو واجب الوجود ہے, حادث وہ ذات جو ممکن الوجود ہے, یہاں تک کہ بشمول حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ربوبیت, یہ بھی اللہ کا غیب ہے, ان کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا غیب ہے سب حادث, اور جو حادث ہو اللہ کی عبادت نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے, نہ ہواؤں میں, نہ فضاؤں میں, نہ خلاؤں میں, نہ آسمانوں پر, نہ عرش کے قریب, کہیں بھی نہیں, نہ فرشتوں کی عبادت ہوگی کیونکہ فرشتے حادث ہیں, نہ انبیاء کی عبادت ہوگی کیونکہ انبیاء حادث ہیں, نہ مخلوقات کی عبادت ہوگی, مخلوقات میں نہ جمادات کی عبادت ہوگی, نہ نباتات کی عبادت ہوگی, نہ حیوانات کی عبادت ہوگی, نہ انسانوں کی عبادت ہوگی, نہ انسانوں میں علماء کی عبادت ہوگی. جب نبی کی نہیں ہو سکتی تو عالم کی کیسے ہو سکتی ہے, جب نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو شیخ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وحدت ذات میں اللہ کی ذات کو واحد جانو عبادت کے لیے, کہ وہ تنہا ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی, اس کا غیر لائق عبادت نہیں. جب تم یہ کہتے ہو تو حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہو, ورنہ تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا درست نہیں, ایمانی درست نہیں. ایمان میں کمال تو دور کی بات ہے, ایمان میں ہی داخل نہیں ہوتے اگر کسی غیر اللہ کو لائق عبادت جانو گیا. اب کون کون غیر اللہ ہے؟ وہ نوری مخلوق ہو, وہ ناری مخلوق ہو, وہ یعنی زمین سے بنی ہوئی، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہو، اس کی حیثیت جماد کی ہو، اس کی حیثیت نبات کی ہو، اس کی حیثیت حیوان کی ہو، اس کی حیثیت انسان کی ہو، اس کی حیثیت اشرف الانسان کی ہو، اور یہاں تک کہ فرمایا کامل الانسان، اکمل الانسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، عظمت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، ان کی نبوت پر ایمان اپنی جگہ، لیکن عبادت ان کی بھی نہیں، ان کے طریقے پر رب کی عبادت کی جائے گی، رب کے غیر کی عبادت نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ توحید پھر عبادت، ایک حصہ ہوا۔ تھوڑا سا آگے آئیں، جب آگے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو توحید کی دوسری قسم علماء بیان فرماتے ہیں۔ یہ دوسری قسم جو توحید کی ہے، اس کو توحید ربوبیت سے حضرات صوفیہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو توحید پھر استعانت کے اندر علماء بیان کرتے ہیں۔ نام جو رکھ لو اس سے کیا ہونے کا ہے، بات ایک ہی چھ، یوں وہ لے جا کے کھائے تو بھی اتنا ہی چھ، یوں کھائے تو بھی اتنا ہی چھ، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ چاہے ربوبیت کے اعتبارات کو سمجھے، ایک ضروریات کی تکمیل کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، مشکلوں میں مدد کرنے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا، پریشانیوں میں عافیت کا دینے والا، مسائل کو دور کرنے والا، حالات کا لانے والا، حالات کا نکالنے والا، حالات سے انسانوں کو نکالنے والا، اور تمہاری عزت کو ذلت سے بدلنے والا، ذلت کو عزت سے بدلنے والا، تمہاری ضرورتوں کو بر وقت پورا کرنے والا، جو ہے اس کی اس سے مدد مانگو، اس کے غیر سے مدد نہ مانگو۔ بات سچ ہے، صحیح ہے تو قبول کرنا ہے، نہیں ہے تو بازو رکھ کے جاؤ۔ لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، ہے کوئی بیماری دینے والا؟ تو جو بیماری دے گا شکار بھی تو وہی دے گا، تو پھر یہاں مانگ کیوں پھرتے ہو؟ ایک ہے سبق سمجھ کر جانا، ایک ہے مسبب سمجھ کر جانا۔ اس بات کو ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ توحید بھی محفوظ رہے گی اور سنت بھی باقی رہے گی، ورنہ پھر بدعت آ جائے گی۔ توحید کو بھی باقی رکھنا ہے اور پھر سنت کو بھی محفوظ نظر رکھنا ہے۔ نبی نے فرمایا بیمار ہوتے ہو شفا کے لیے دوا کا استعمال کرو، یہ سبب ہے۔ شفا دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ دیتے ہیں، دوا سبب ہے۔ کسی کی دعا سے کچھ ہو جاتا ہے؟ ارے کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ ہے کائنات ارضی و سمامی میں کوئی ہے تو مجھے بتائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پوچھتا ہے جس کو اللہ مصیبت میں ڈالے اور اللہ سے لڑ کر کوئی اسی مصیبت سے نکال سکتا ہو تو ذرا بتائے۔ وہیں امسس اللہ بدورے فلا کاشف لہ الا ہو، ارے جسے اللہ مصیبت میں ڈال دے اسے کوئی دنیا کا آدمی مل کے نہیں، کیونکہ دنیا مل کر بھی اس کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی جب تک کہ مرضی ہے خدا نہ ہو جائے، جب تک مرضی ہے خدا نہ ہو جائے۔ اگر خدا چاہے تو کسی شے کو بھی وہ نافع بنا دے، کسی شے کو بھی وہ سبب شفا بنا دے۔ اگر تم حالات میں ہو، اگر تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں ان مسائل سے نکال سکتا ہے؟ جو اللہ کا غیر ہے، مطلب یہ ہوا مصیبت اللہ دے رہا ہے اور مصیبت اللہ کے غیر سے ڈرنے کی درخواست کر رہا ہے، اللہ کے غیر سے، کیا اللہ کے غیر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرے؟ جب اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کیسے باشد صاحب کوئی ہو؟ کیا کوئی اللہ کا مقابلہ کرتا تھا؟ کیا جبرائیل کر سکتا ہے؟ کیا میکائیل اللہ سے مقابلہ کرتا؟ کیا اسرائیل و اسرافیل اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عالم انوار میں، عالم ارواح میں، عالم مخلوقات میں، عالم امر میں، عالم برزخ میں، مجھے بتاؤ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کرتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ بس ایک ذات ہے جو تمہاری استعانت کرتی ہے، وہ پوچھتی تم سے ہے، ارے وہ ہم نادان ہیں جو ہم اللہ کے غیر کو استعانت کے لیے طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ کا کہہ رہا بیماری کو میں نے دیا، اور جب اللہ دیتے ہیں نا، اللہ کا دینا حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ابھی حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمانوں کے ساتھ آپ صاحب تشریف لائے، اس وقت میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، حضرت مولانا عمر صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یوں فرمایا کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں، جو حالات، جیسے حالات ہوں، وہ حالات انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن تربیت کے خلاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہوا بیمار اللہ نے کیا ہے تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے، بیمار اللہ نے کیا ہے تجھے ترقی درجات دینے کے لیے، بیمار اللہ نے کیا ہے تاکہ تجھے اپنی طرف متوجہ کیا جائے،
بندے کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات ڈال رہا ہے, اور جب تک وہ متوجہ نہیں ہوگا کون غیر اللہ ہے جو اللہ کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو اس مصیبت سے نکالے.
سوال یہ پیدا ہو
فرمایا کہ بس سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اس قلبی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کرنا اور یہ کہنا کہ مولا تو چاہتا ہے تو تیری بارگاہ میں آ جاؤں, تو تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا اور تب سے سوال پھیلا کر اپنی فقیرانہ حیثیت کو بیان کر رہا ہے, مولا تو میری مدد فرما, تو میری نصرت فرما. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر حالات خود ختم ہو جاتے ہیں. متوجہ ہونا مقصود ہوتا ہے, اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے قریب آئے, اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے. وہ ایک ذات تنہا ایسی ہے, پوری ذات دنیا میں جتنی زبان تھے جتنی مخلوقات تھے, ایک بار مانگو تو شاید دے دے, دو بار مانگو تو شاید دے دے, تیسری بار اگر اس کے دروازے پہ جاؤ گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ہمیشہ مانگتا ہے اسے نہیں دینا چاہیے, اگر چوتھی بار چلے جاؤ گے تو تمہیں دھکار دے گا, پانچویں بار چلے جاؤ گے تو وہ منہ موڑ کے چلا جائے گا, چھٹی بار اگر جاؤ گے تو وہ تم سے پہلے گلی کترا کر نکل جائے گا. یہ دنیا کا ماحول اور دنیا کا نظام ہے. رب تعالیٰ تو یہ پوچھتے ہیں, میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, میرے بارے میں پوچھتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا عالم نے فرمایا جب بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میں تو بندے سے قریب ہوں. یہاں تک کہ فرمایا کتنا قریب ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں. صرف سنتا نہیں فرمایا, اجیب فرمایا ہے, جواب دیتا ہوں اس کا, اور جواب پھر عمل ہوتا ہے کہ جو بندہ مانگے وہ دے دیا جائے, اور بندے نے مانگا اور نہ ملا ایسا ہو نہیں سکتا بشرطے کہ اس کا اللہ پر اعتماد کامل ہو. تمہارے اعتماد میں نقص ہو تو جیسے تمہارا سکہ کھوٹا رہے گا ویسا ملے گا. تم کو جو چاہیے پورے اعتماد سے مانگو, اور جب اعتماد سے مانگتے ہو پھر پروردگار عالم دیتے بھی ہیں, ان کی نوازشات ہوتی بھی, اور ہمارے رب پہ بھروسہ نہیں, اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم آتے نہیں. ارے مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے جانے کے لیے, مخلوق کو خالص سے ملانے کے لیے انبیاء آئے ہیں, مخلوق کو خالص سے ملانے علماء محنت کرتے ہیں, مخلوق کو خالص سے ملانے کے لیے مشائخ حقہ کی محنت ہوتی ہے. سب سارے اسباب کا خلاصہ یہ ہے بندہ اپنے رب کا ہو جائے, اللہ کے غیر کا نہ ہو. جب یہ مقصد ہے تو تم اپنے مقصد سے کب تک پیچھے رہو, منزل مخصوص سامنے. تمہاری منزل اللہ ہے, میری منزل اللہ ہے, اپنی استعانت میں اللہ کے غیر کو مستعان نہ سمجھو, یہ الگ بات ہے. عالم اسباب میں کبھی تم بیمار ہوتے ہو دوا استعمال کرتے ہو, کبھی کسی سے دعا کراتے ہو, کبھی کسی سے کچھ پڑھنے کے لیے لے لیتے ہو, ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک تمہارے لیے حالات کو سازگار فرما دے. لیکن یہ بھی تو دیکھو جو دینے والا ہے وہ کیا دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے رب کا کلام ہے, مطلب یہ ہوا کہ دینے والے نے تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے اس بات کے ذریعے سے. اگر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے دیں, اس کو بھی شرک کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں, ان سے بڑا احمق کون ہوگا, ان سے بڑا کافر کون ہوگا جو قرآن ہی کا انکار کرے اور برکت قرآن کا انکار کرے. انسان کی گالی میں اثر کو تو مانتا ہے, قرآن کی تاثیر کو نہیں مانتا. اللہ مؤثر حقیقی ہے, لیکن عالم اسباب میں مقصد یہ تھا اللہ کے بیمار کرنے کا, اللہ کے مسائل میں مبتلا کرنے, بندے کو مسائل میں مبتلا کرنے کا, اللہ کا بندے کو حالات میں گھیرنے کا منشا یہ تھا کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو. اگر تمہیں قرآن دیا, قرآن کس کا کلام ہے, وہ رب کا کلام ہے, رب کے کلام کے واسطے سے رب کی طرف تجھے متوجہ کر دیا ہے. اب معاملہ جہاں آنا تھا وہاں گیا, جو مقصود تھا وہ مل گیا ہے, تو اب تیری ضرورت کیسے پوری نہیں ہو سکتی. کرتا کون ہے اللہ, شافی کون ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, سارے مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اسی کی ذات پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے, مشکل یہ ہے اسی کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. سب پہ ہے, چیف منسٹر بولے گا ارے صاحب, سی ایم صاحب بولے, پرائم منسٹر بولے گا ارے صاحب, پرائم منسٹر صاحب بولے ہیں, ایم ایل اے بولے گا ارے ایم ایل اے صاحب بولے سو ہیں, کارپوریٹر کہے گا ارے کارپوریٹر صاحب کہے سو ہیں, ان کی بات کیسے جائے گا جا سکتی ہے. ارے مخلوقات پر اعتماد ہے, خالص مخلوق پر اعتماد کیوں نہیں؟ جس نے تجھے پیدا کیا اس وقت کیا سی ایم نے مدد کی تھی, کیا پی ایم نے مدد کی تھی, یا تو ماں کے پیٹ میں تھا, تجھے کون وزی دیتا تھا, رحمِ مادر میں تیری پرورش کون کر رہا تھا, جب تو آغوش مادر میں آیا ہے, کبھی موسم گرما کا, تھا، دودھ ٹھنڈا چاہیے تھا، کبھی موسم سرما کا تھا، دودھ گرم چاہیے تھا، ماں کی سینے سے گرم اور ٹھنڈے موسم کی مناسبت سے دودھ کو کون پیدا کرتا تھا؟ ارے تیری روزی کا انتظام ماں کی گود میں تیرا رب کر رہا ہے، جوان ہو کر تو رب کو بھول جاتا ہے، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہے؟ ارے وہ سوال تو یاد کر جس کو قرآن میں رب تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، عالم اربع میں اللہ نے سارے عالم کو جمع کیا، اس میں انسانوں سے پوچھا ہے ارسطو بربکم، کیا میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں؟ جب تمہاری جو ضرورت ہوگی اس کا پورا کرنے والا کوئی میرے علاوہ بھی ہے؟ ہم نے کہا تھا نہیں، ایسا آپ کو ہم نے رب مانا ہے، اب رب مانا ہے تو اس دنیا میں بھی مان کے دیکھا، جب دنیا میں آ کر آیا، اب سرکشی پر آیا ہے، اب تاوتیت پر آیا ہے، اب نافرمانی پر آیا ہے، اب اللہ کے غیر کو مستعان جانا ہے، اب اللہ کے غیر کو مددگار سمجھا ہے، اللہ کا غیر کبھی کہیں مدد نہیں کر سکتا، کیوں؟ جیسے تو مخلوق ہے وہ بھی مخلوق ہے، امیر غریب کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، امیر آپ کی کرائے نہیں، امیر اکڑے نہیں، اگر غریب نہ ہو اس کے گھر کا کوئی کام نہیں چلے گا، مل میں مزدور نہ ہو بتاؤ اس کی مل چل سکتی ہے؟ اگر آدمی تجارت کر رہا ہو اس کی دکان میں نوکر نہ ہو بتاؤ اس کا کام چل سکتا ہے؟ ارے امیر غریب کا محتاج ہے اور غریب امیر کا محتاج ہے، یہ اس سے پیسے سے مدد لیتا ہے، وہ اس سے جسمانی مدد لیتا ہے، یہاں تو امیر بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، سب مل کے رب تعالیٰ کی محتاج ہے، کہ اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، غریب کو غریب اس لیے رکھا امیر کے ذریعے سے اس کی ربوبیت کرے، امیر کو امیر اس لیے رکھا غریب کے ذریعے سے اس کی ربوبیت کرے، یہ نظام قدرت ہے اور اللہ پاک کے نظام میں کوئی دخل انداز نہیں کر سکتا، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ملک کو مان دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے، رب تعالیٰ اس کا آنے حقیقی ہے اور وہ رب ہے، اسی لیے فرمایا صوفیاء کرام نے کہ اللہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، یہی تمہارا مقصود ہے، بس اس مقصود کو پالو، اس کے غیر کی طرف نظر التفات نہ کرو، عزت ملے گی اللہ سے، ذلت ملے گی اللہ سے، اللہ کے غیر کے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذلت ہے، جب وہاں ہے سبحان اسی سے ماننا چاہیے، جب ماننا اس سے ہے، علماء کہتے ہیں یہ توحید فی الاستعانت، اس سے مانگو گے جو سب کچھ دے سکے، اور کس سے نہیں مانگو گی؟ جو خود فقیر ہو اس سے کیا مانگے، جو خود محتاج ہو اس سے کیا مانگے، جو خود دوسرے کا مددگار ہو، دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، وہ کیا تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، تو یاد رکھو ایک ہے تو ایک کی عبادت، عبادت اس کی کرو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، استعانت اس سے حاصل کرو، مدد اس سے حاصل کرو جو ساری چیزوں کے اندر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر مطلق ہو، مختار ہے کل ہو، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، قادر مطلق اور مختار کل اللہ کے سوا کوئی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی؟ جب اس کے سوا کوئی نہیں تو مدد کس سے مانگے گی؟ اللہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں توحید کی قسم میں قسم دوم، توحید فی الاستعانہ، لیکن اس میں بھروسہ بہت ضروری ہوتا ہے، شک کے ساتھ ماننا ہمارے اپنے نقصان کا سبب ہے، اور یقین کے ساتھ ماننا اللہ کی جانب سے خصوصی عنایت اور فضل ہے، یا اللہ کو پورے یقین سے مانگ، ایسے یقین سے جو یقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ جیسے حقیقی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صوفیاء نے اس نظام کو توحید پر توکل بیان فرمایا، اس کا نام یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں اس طرح آپ یاد نہ رکھو کوئی غم نہیں، لیکن نفس مضمون سمجھ جاؤ، کیا ہم کہنا چاہتے ہیں، مراد کیا ہے، نفس مضمون سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، یاد رکھو اگر تم بھی ویسا کرنے لگو تو ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرمایا وہ بھروسہ جو نبی نے کیا ہے اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تم سے کرامت بھی ظاہر ہو جائے گی، انگلی اٹھائی تھی تو کیا اپنے بھروسے پہ اٹھائی تھی کہ رب کے بھروسے پہ اٹھائی تھی، کنکریاں پھینکی تھی تو اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی لیکن بھروسہ کیا اپنی ذات پر تھا کہ رب کی ذات پر تھا، ذرا یہ بھی تو دیکھو، یہ طریقہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے واقعہ اور حکایت نقل فرمائی ہے علماء نے، یوں فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی طرف کے نیچے آرام فرماتے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے تھوڑا سا دور اور فاصلے پر تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے دیکھ لیا کہ اس وقت یہ تنہا ہے، ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی حامی اور نصرت کرنے والا نہیں، اور آیا اور خود اس طرف سے نبی علیہ السلام کی تلوار مبارک کو اتارا اور نبی علیہ السلام کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری میرے خلاف مدد کون کرے گا، تو اس وقت جو زبان اثر سے لسان اثر سے لفظ نکلتا ہے اس ایک لفظ میں یہ تاثیر تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ، بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے جسم پر راشا آ گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے بعد میں وہ تھر تھر کانپنے لگا، نبی علیہ السلام نے اس تلوار کو اپنے ہستے مبارک میں اٹھایا اور اس سے پوچھا بتا آج تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ آسان کو دیکھتے ہوئے سامنے جو چیز ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اسی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا، جس سے نفع کی امید ہو اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، یعنی جس سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آئے وہ اس دنیا کے اندر محل ہے، سبب ہے، سبب ہے، اسباب ہے، مسبب نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، اصل تو پروردگار عالم کی ذات عالی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جس یقین سے نبی علیہ السلام نے اللہ کہا تم بھی اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد طلب کرو، پھر اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید فی الاستعانہ۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ذات عالی پر مجھے بھروسہ ہے، اگر میری موت اس نے لکھ دی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اسی سبب سے اللہ مجھے مار دے گا، اور اگر میری موت نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ جب اللہ نہیں مارنا چاہتا تو مخلوق کبھی نہیں مار سکتی، یقین ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ عیسیٰ کا تو مجھے سامنے آ گیا، اس کو کہتے ہیں توحید فی التوکل، اپنے بھروسے میں اللہ کی ذات عالی میں۔ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اسی ذات پہ بھروسہ کرو جو ہر چیز پہ قادر ہو، وہ ذات تو نہیں ہے، اللہ پاک کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وحدت ذات، توحید یعنی وحدت پیدا کرنا، اکیلا ماننا اس ذات کو، عبادت میں ہو، استعانت میں ہو، توکل میں ہو، یہ تین قسمیں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے کہ اس میں ایک چیز نظر آئی، کیا چیز نظر آئی؟ آنکھ کو جو مشاہدہ ہو اس کو اثر کہتے ہیں، جو آنکھ کو نظر آئے اس کو اثر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کو نظر آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا جسم تھا، اس کافر کو نظر آ رہا، اس نے کیا کہا؟ بس میری مدد تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تم چاہیں تو میں بچ سکوں گا، نہیں تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ مطلب ہوا نا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آثار میں مؤثر کس کو جانے کس کو نہ جانے، آثار میں مؤثر کس کو جانے، یہ سارے آثار ہیں، میں اثر، آپ اثر، زمین اثر، آسمان اثر، نہریں اثر، دریائیں اثر، سمندر اثر، اور اشجار و اسمان اثر، جو نظر آئے آنکھ کو، جو نظر آئے وہ سب اثر ہے۔ ایک ہے آنکھ ظاہر کی، ایک ہے آنکھ حس کی، محسوس کر سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، مثلا ہوا کو دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہے۔ محسوس کرنے کے اعتبار سے ہوا بھی اثر ہے، مؤثر نہیں ہے۔ مؤثر کون ہے؟ ہوا میں ٹھنڈک اللہ دیتے ہیں، ہوا میں چاہیں تو حرارت اللہ دیتے ہیں، کبھی وہ چاہیں ایسی ہوائیں چلیں کہ جس سے تمہارے جسم جل جائیں، وہ ایسی بھی ہوائیں چلا سکتے ہیں، کبھی وہ چاہیں تو وہی ہوائیں تمہارے لیے سبب منفعت بن جائیں، کبھی وہ چاہیں تو وہی چیزیں تمہارے لیے سبب مضرت بن جائیں، جس میں تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہو نفع، لیکن اللہ چاہتے وہ ہیں، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو جو جو اثر نظر آ رہا ہے، ہر اثر کے پیچھے اللہ کا فعل ہے، اللہ کے فعل کے پیچھے اللہ کی اس مصیبت ہے، اور جہاں اللہ کی اس مصیبت ہے وہاں اللہ کی ذات عالی بالذات موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ موجود ہے تو سمجھ لو کہ اثر میں مؤثر اللہ کی ذات ہے، اللہ کے غیر کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید بالآثار، توحید بالآثار۔ جب یہ کھلنے لگتا ہے نا تو بڑا عجیب مضمون کھل جاتا ہے، اور اگر اللہ کھول دے تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ اس محبیت سے صحبیت میں لائے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ وہ محبیت محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، لیکن ایک حال ہوتا ہے جو سالک پر گزر جاتا ہے، اور جب وہ حال ہوتا ہے نا تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں نفع ہوتا ہوا، نفع میں نفع کا فائل اللہ کو دیکھتا ہے، نقصان میں نقصان کا فائل اللہ کو دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ تو منصوب حالات سے پوچھو تو پتا چلتا ہے کیسے دیکھا گا۔ جب ان کے بارے میں فتویٰ دیا قاضی نے، قاضی بھی بڑا عجیب تھا، اللہ والا، نیک، متقی، دیندار، پرہیزگار، لیکن شریعت اپنی جگہ شریعت ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس پر پکڑ ہو جاتی ہے، پھول ہو جاتی ہے، شریعت سے باہر کی کوئی الفاظ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو مقتول فی اللہ ہیں۔ یہ حقیقت ان پر آشکار ہو گئی، یہ حقیقت ان پر کھل گئی، اب اس کے غیر کو فاعل ماننے کو وہ آمادہ اور تیار نہیں، لہذا باعتبار نتیجہ سوئی دے دی گئی، منصور اللہ فقیر فی اللہ ہو گیا، فقیر فی سبیل اللہ نہیں۔ تقیل فی اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں مرا، اللہ کی ذات میں اللہ کو فاعل سمجھتے ہوئے مرا۔ یوں کہا ہے تو کیا اکرام ہے، فتوے کے اعتبار سے اپنی جگہ شریعت بھی قائم رہے اور حدود شریعت کی پامالی نہ ہو، اس کے اس کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قاضی بڑا عجیب ہے، جب ان کی مجلس ہوتی ہے مجلس میں آتا ہے، کہتا ہے یہ بڑے اللہ والے، جب اسی منصور حلاج کے بارے میں کہتا ہے حضرت آپ جملے کو نہ کہیں، اس جملے کے کہنے کی وجہ سے ہم اس بات پر مکلف ہے کہ شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے اور آپ کو سزا موت دی جائے گی۔ کہا کہ تم جس راستے سے مجھے موت دینا چاہتے ہو دے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب جلال سامنے آیا اور آ کے جب اس کو سزا موت دی جانے لگی تو کہنے لگے کہ آؤ، جس صورت میں آؤ گے میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں پہچانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نقصان ہوگا، میری موت اس واسطے سے ہو رہی ہے، یہ واسطہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، اس فعل کے پیچھے اللہ مجھے چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اس کی محبت میں، میں مرنے کو آمادہ اور تیار۔ اس کو کیا کہتے ہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کرتا دھرتا کون ہے؟ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو سب کچھ کر سکے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہاتھ میرا ہے، کام اس کا ہے، نظام کائنات کا وہ چلا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ پر یہ کھل جائے گا کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ پاک کی قوت کار فرما ہے، اللہ کا فعل خلق فعل کار فرما ہے، بہتبار نتیجہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نے ظلم کیا اور یہ کہا کہ اللہ نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالی جل شانہ جس چیز سے راضی ہوتے ہیں اس میں عمل میں بھی اللہ شریک ہوتے ہیں، اور جس سے وہ راضی نہیں ہوتے اس میں تمہیں جو اختیار کیا اس کے استعمال تم نے غلط کیا۔ یہ کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیں، ورنہ پھر بہتبار کسر ہماری توحید مجروح ہو جائے۔ توحید فعلی میں یہ بات سمجھا دیں، تو توحید کی کون سی قسم ہوئی؟ توحید کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا عبادت میں، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ استعانت میں اللہ کو مستعان سمجھنا، اس کا غیر کوئی رب نہیں ہے، اس سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، اور توکل اسی ذات عالی پر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لائق بھروسہ نہیں۔ لہذا اللہ کی ذات پر توکل توحید سے توکل کہلائے گا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا جو آثار نظر آ رہے ہیں، جیسے ایک کافر نے دیکھ کے کہا کہ اس کے اندر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے یا نقصان، تو میرے دوست ایک مومن ایسا نہیں کہہ سکتا، مومن یہی کہنا ہوگا کہ بس اصل میں مؤثر حقیقی اللہ ہے، دوا میں اثر نظر آئے مؤثر اللہ ہے، اور اگر کسی بیماری میں اثر نظر آئے تکلیف کے دینے کا، مؤثر اللہ ہے، نفع نظر آئے مؤثر اللہ ہے، نقصان نظر آئے مؤثر اللہ ہے، راحت نظر آئے مؤثر اللہ ہے، مصیبت نظر آئے مؤثر اللہ ہے۔ اب اسی طرح جب اللہ ہے کہہ رہے ہو، یہاں تو مؤثر کہا تھا، مؤثر کے پیچھے فعل کا فرما ہوتا ہے، بغیر فعل کے اثر وجود میں نہیں آتا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے شیخ اکثر مثال دیا کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، جیسے ترجمانی کرتے ہوئے مثال سمجھا دیتا ہوں، جب آپ کسی کو تھپڑ نہ مارے، کسی کے گال پہ کوئی نشان نہیں آتا، تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ کی حرکت ضروری ہے، جب آپ ہاتھ کو حرکت دیں گے پھر تھپڑ پڑے گا، تھپڑ پڑنے کے بعد اثر وجود میں آئے گا۔ تو حرکت کا کرنا یہ فعل کہلاتا ہے، کسی بھی مؤثر کسی بھی اثر کے پیچھے اللہ کا فعل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، جو اثر نظر آئے اس کے پیچھے اللہ کا فعل بھی ضرور موجود ہے۔ جب اللہ کا فعل ہے تو فاعل کون ہوا؟ اللہ۔ تو فرمایا کہ کرتا دھرتا اللہ کو کہو، فاعل حقیقی اللہ کو کہو، خالق فعل اللہ کو کہو، البتہ قسم کے اعتبار سے ادب کی نسبت ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یوں کہو کہ جو برائیاں سرزد ہوں وہ میری وجہ سے ہے، جو خیر وجود میں آئے وہ رب کی وجہ سے۔ ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ جو خیر نظر آئے وہ اللہ کی طرف سے، جو شر نظر آئے وہ ہمارے اقتصابات کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دے، لیکن جب تم کام ایسے کرتے ہو تو اللہ عادل ہے، اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے، بر و بحر میں ہوتا ہے، فساد نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب اللہ کرتے ہیں تو فاعل کون؟ اللہ۔ تو فرمایا کہ توحید کی ایک قسم ہے جس کو توحید فی الافعال کہتے ہیں، اللہ پاک کو ابتدا اور یگانہ جانو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے، اللہ کا غیر کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ تو آپ کتنی قسمیں ہوگی؟ پانچ۔ چلیے، ایک حد تک بڑا مضمون ایک طرف ہو گیا، ابھی مضمون بہت باقی ہے۔ توحید فی العبادت، توحید فی الاستعانہ، توحید فی التوکل، توحید فی الآثار، توحید فی الافعال، یہ تفصیلات نہیں ہیں، یہ اتنی باتیں جو سب کے بھیڑے میں اتر جائے، اور باقی جو باتیں ہیں وہ سب کے بھیڑے میں اتر یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کو الگ سے موضوع بنا رہا ہوں تاکہ اس کو کچھ تھوڑا سا اور تسکین کر کے اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مضمون تھا، توحید تھا، ہم کیا کہہ رہے تھے گزشتہ مجلس کا آخری حصہ ذہن میں رکھے، ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجاہدات میں ذرائع فاعلہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع، کیسے اللہ تک پہنچے؟ تو اللہ تک پہنچنے میں جو ذرائع ہیں اس میں اپنی حیثیت کو جاننا، میں فقیر اللہ ہوں، مجھ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس طرح ماہیت فقر و امانت کے ذریعے سے اللہ اپنی حقیقت کو جان کر اللہ کو پہچانے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شے کی ضد سے اس کی ضد کو جاننا، اس کی ضد کو پہچاننا۔ یہ محاورہ مشہور ہے، تو علق الاشیاء بافضالھا، خون کی لطافت کانٹے کی سختی سے معلوم ہوتی ہے، رات کی تاریخی دن کے اجالے سے معلوم ہوتی ہے، نرمی اور ملائمت سختی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، خوشبو بدبو کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ اپنی حیثیت کو جان لو گے تو اپنے بنانے والے رب کو پہچان لو گے۔ یہ اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفان نفس باعتبار ماہیت فخر و امانت۔ اس کا دوسرا حصہ تھا عرفان حق باعتبار وحدت ذاتیہ، تو اس میں سے آج میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ کو کہاں کہاں ذات میں یکتا اور تنہا ماننا ہے، عبادت میں وہ یکتا ہے، استعانت میں وہ یکتا ہے، توکل میں وہ یکتا ہے، اسی طرح آثار میں مؤثر یکتا ہے، فاعل افعال میں فاعل یکتا ہے۔ یہ ایک چند باتیں ہم نے جو ضروری ہیں اور سب کے لیے میں ہونا چاہیے وہ ہم نے عرض کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خواص اور اکثر خواص کے لیے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور ذہن حاضر رہا تو اگلا حصہ اگلے مضمون کو اگلی مجلس میں حضرت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق دے۔ آج مدرسے کی کچھ ضروریات بھی ہیں، کچھ مخصوص خصوصی مہمانوں کی آمد آمد بھی ہے، اور اسی طرح کچھ ضروری اور کام بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مضمون کے اعتبار سے بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خانقاہ میں جو اعمال و افعال اجتماعی طور پر کرائے جاتے ہیں یہ فرض اور واجب کا درجہ نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے شیخ کا یہ معمول رہا ہے کبھی کبھی ان چیزوں کو ترک بھی کر دیتے ہیں تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس کا کبھی کبھی ترک کرنا از حد ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کو غلط میسج نہ جائے۔ اس لیے حسب معمول آج صرف دعا ہوگی، اور جو دیگر امور ہوتے ہیں اس کو آج چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے طلب کر رہا ہوں، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے کریم مولا ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، جان جان کر انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ چھوٹ کے بڑے سب گناہ کیے ہیں، اے اللہ یہ سوچ کے کیا ہے کہ کوئی کیا کر لے گا، اے اللہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کبھی غفلت سے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، مولا غفور رحیم ہے، اے اللہ ہم کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، مولا اگر آپ نے دلدار دیا ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اے اللہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، اپنے دامن ستاریت میں ہمیں شفا دے دیجیے، اے کریم مولا ہمیں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے جسمانی بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بہت سے روحانیت کے بیمار ہیں، مولا ہماری روحانی بیماریوں کو فرما دے، اے اللہ جس روح کو صحت عطا فرما، جس روح کو قوت عطا فرما، جس روح کو ترقی عطا فرما، اے اللہ جس روح کو عروج عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، مولا آپ شفا کے مالک ہیں، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، مولا ہم مریضوں کو شفا دے دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، مولا ہم میں بہت سے مصیبتوں میں گرفتار ہماری مدد فرما، تمہارے حامی اور ناصر ہو جائیے. مولا ہمیں آپ کے غیر کی ضرورت نہیں ہے, مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے, مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے, مولا ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے, مولا ہماری مدد فرمائیے, اللہ ہمارے بہت سے جو نگاہ ہیں یہ کے اسباب مہیا فرما دیجیے, بہت سے بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کے لیے حلال روزی نصیب فرمائیے, اللہ ماں کے پیٹ میں آپ ہی نے کھلایا تھا, ماں کی گود میں آپ ہی نے کھلایا تھا, بچپن میں آپ ہی نے کھلایا ہے, اللہ جوانی میں آپ ہی کھلائیں گے, آپ کے سوا کوئی نہیں, اللہ بڑھاپے میں آپ ہی کھلائیں گے, آپ کے سوا کوئی نہیں, مولا آپ ہماری روزیوں کا انتظام فرما دیجیے, اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے, ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے, ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے, مولا ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے, اللہ جو مسرور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے, جو آسر زدہ ہیں ان کے آسر کو دور فرما دیجیے, جو نظر بد کا شکار ہے مولا اس کی نظر بد کو دور فرما دیجیے, جو حاسدین کے حسد کا شکار ہے مولا حسد کو منتفع فرما دیجیے, اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے, شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے, اللہ مستدین کے فساد سے حفاظت فرمائیے, مستدین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے, پوری امت کی حفاظت فرمائیے, مساجد کی حفاظت فرمائیے, مدارس کی حفاظت فرمائیے, مکاتب کی حفاظت فرمائیے, حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے, علماء حق کی حفاظت فرمائیے, مشاہد ربانیہ کی حفاظت فرمائیے, مولا مسلمان کی حفاظت فرمائیے, ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے, اللہ ہم مسلمان بہو بہن بیٹی کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیے, اے کریم مولا ہماری مدد فرمائیے, دنیا میں بھی اللہ اگر کو قبر کے گڑے میں ہم پہنچ جائیں گے, مولا ان کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما, ان کی دشواریوں سے ہماری حفاظت فرما, ان سے رات کی کٹھنائیوں سے ہماری حفاظت فرما, منزل عمل قائم ہوگا مولا, وہاں کی دشواریوں سے ہماری حفاظت فرما, اللہ ہم سب کے نام اعمال ہمارے دائرہ میں عطا فرمائیے, اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے, اللہ عزت یسیر کا معاملہ فرمائیے, مولا اگر آپ نے پوچھ لیا ہم ایک قطرے پانی کا جواب نہیں دے سکتے, مولا جن نعمتوں کو غلط استعمال کرتے رہے, اللہ تیرے بڑے مجرم ہیں, مولا ہم سب آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں, اللہ اپنے دل کا مدعا رکھتے ہیں, مولا اے کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں نیک فرما, اللہ ہمیں ایک بنا دے, ہندوستان میں اسلام کو غالب فرما دے, مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما, سربلندی عطا فرما, ہمیں غوروں سے ہمیں نکال لے, حالتوں کو آپ بھی برا فرماتے ہیں, بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو ہم خوب جانتے ہیں, آپ بھی علیم امیدہ کے صدور ہیں, مولا سب کی حالت روائی فرمائیے, سب کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے, سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے, مولا اے کریم ہمارے اپنے خزانے غیب سے ہماری نصرت اور مدد فرمائیے, انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, بس اسی طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں, اللہ ان سب کے مقاصد کو پورا فرما دیجیے, ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دیجیے, وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.